جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
اللہم صلی علی البتول الطاہرہ الصدیقۃ المعصومہ التقیۃ النقیہ الرضیۃ المرضیہ الزکیۃ الرشیدہ المظلومۃ المقہورہ المغضوبۃ حقہا الممنوعۃ ارثہا المقصورۃ ضلعہا المقتول ولدہا المظلوم بعلہا۔ فاطمۃ بنت محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم والفرقان المجید وقوله الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل تین دن سے آپ کی خدمت میں حاصل کر رہا ہوں، اور آج سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے۔ پروردگار عالم سورہ آل عمران کی آخری آیت، جس کا نشان آیت 200 ہے، پوری سورہ کا خلاصہ چار احکام کے اندر بیان کر رہا ہے۔ در حقیقت خالق کائنات اپنی مخلوق کو چار چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ تین چیزوں پر بات کر چکے، اس برو و سا برو و رابطو، ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے، خود بھی صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو، اور صرف صبر ہی کافی نہیں بلکہ اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو، اور سرحدوں کی حفاظت کے بعد اب پروردگار حکم دے رہا ہے، دیکھو صبر اور استقامت کے ساتھ، جہاد اور سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی بھی حفاظت کرو، اور اپنی حفاظت کا نام ہے اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور موضوع میرا ذہن میں ہے تو معیار فضیلت اور بنت رسالت، معیار فضیلت پروردگار عالم قرآن میں جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ یہی تقوی ہے۔ پروردگار سورہ حجرات میں ایک چیز کو عزت کا معیار قرار دے رہا ہے، کرامت کا معیار قرار دے رہا ہے، اور کرامت کس کے نزدیک؟ اس کے نزدیک جس نے انسان کو بھی خلق کیا ہے اور کرامتوں کو بھی خلق کیا ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو بھی بنایا ہے اور عزت کو بھی خلق کیا ہے، وہ اللہ عزت کا معیار بتا رہا ہے، فضیلت کا معیار بتا رہا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنو، پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ کرامت والا، پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اگر منصب تقوی کے اعتبار سے دیا جائے، جس کا جتنا تقوی ہے اس کو اتنا منصب دیا جائے، تو اس نظام کا نام ہے نظام غدیری۔ غدیری نظام اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جتنی فضیلت ہے، جس کا جو حق ہے اسے وہی دیا جائے، اور اگر اس کے حق کے حساب سے اسے حق نہ دیا جائے بلکہ منصب قبیلے کے اعتبار سے دیا جائے، منصب قوم کے اعتبار سے دیا جائے، منصب رشتہ داریوں کی بنا پر بانٹے جائے، تو اسے غدیری نظام نہیں کہتے، اسے سقیفائی نظام کہا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اطراف میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے حزبوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آفیسز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ماتحت جو بھی آتا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے فضیلت کس بنا پر دی ہے۔ اگر فضیلت تقوی کی بنا پر دی ہے تو ہم غدیری ہیں، پھر من کن تو مولا پڑھنے کا حق ہے، اور اگر فضیلت دی ہے لیکن تقوی کے معیار پہ نہیں دی تو ہم میں اور سقیفائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے فضیلت اسی کو ہے جس کے پاس تقوی موجود ہے. اور یہ تقوی کیا ہے؟ قرآن کی آیت آپ دیکھیں، یہ پورا عشرے کا موضوع ہے، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ علم پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے دل میں علم کا نور ڈال دے گا. چھٹے امام فرماتے نا، علم پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، العلم نور یقع اللہ فی قلبہ من یشاء و یہدیہ. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور اتار دیتا ہے. کیوں کتابیں تو لکیریں ہیں، قلم کیا ہے؟ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، یہ وسیلہ ہے. علم الانسان بالقلم ہے لیکن یہ وسیلہ ہے، علم وہ ذات ڈالتے. دیکھیں فلسفے میں ہم کہتے ہیں فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا، جس کے پاس خود چیز نہ ہو. میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ جب میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. جب کتاب کے پاس علم نہیں ہے، کتاب کے پاس لکیریں ہیں، قلم کے پاس علم نہیں ہے، قلم تو ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے. علم اس ذات کے پاس ہے جس نے علم کو خلق کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو. دوسری آیت آپ دیکھیں، ان تتقوا یجعل لکم الفرقان. اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تمہیں کیا تحفہ دے گا؟ اللہ تمہیں فرقان کا تحفہ دے گا. قرآن کہہ رہا ہے فرقان کیا ہے؟ یعنی تم حق اور باطل کو پہچان سکتے ہو. پس جو علی مال حق کے والحق کو مال علی کو نہیں پہچان رہا، دراصل اس کے دل میں تقوی موجود نہیں ہے. پروردگار تقوی اختیار کرو اللہ کا، تاکہ تمہیں اللہ حق اور باطل کے درمیان جدائی کی معرفت عطا کر دے، وہ شناخت عطا کر دے، وہ پہچان عطا کر دے، جس کے بعد حق اور باطل تمہارے لیے واضح ہو جائے. یہ تقوی کے ذریعے سے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو صبر بھی کرو مصیبتوں پر، اطاعت پر، معصیت پر، جو سب آپ کی خدمت میں بیان ہوا. اس کے بعد دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی منزل پر بھی پہنچو، یعنی دوسروں کو بھی استقامت پر لے کر آؤ. اس کے بعد رابطو اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو، جہاد بھی کرو اور اللہ کی راہ میں کوشش بھی کرو. لیکن یہ سب ایسا نہ ہو ان سب چیزوں کے چکر میں تم اپنے آپ کو فراموش کر دو، اپنے نفس کو فراموش کر دو. جہاد بن نفس جو افضل ترین جہاد ہے اس کو تم فراموش کر دو، کہیں ایسا نہ ہونے پائے. یہ پروردگار عالم ہمیں سکھا رہا ہے. پروردگار آپ سورہ طلاق کی تیسری آیت کا آخری ٹکڑا اور چوتھی آیت جو بہت ساروں کو حفظ بھی ہوگی، مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بند رستے میں آ کر پھنساتا نہیں ہے. آیت اللہ حسن نقودکی اصفہان کے ایک عارف شخصیت تھی، مشہد میں ان کا مزار ہے، مشہد میں ان کی قبر ہے. ایک شخص ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے یہ آپ کا جو کیمیا کا علم ہے نا، یعنی آپ پتھر کو جو ہیرا بنا دیتے ہیں، پتھر کو جو سونا بنا دیتے ہیں، پتھر کو جو قیمتی چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کا علم مجھے سیکھنا ہے آپ سے. شیخ حسن نقودکی کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز سکھا دوں؟ وہ خوش ہو جاتا ہے. کیا بہتر؟ اس سے بھی بہتر چیز آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ کہاں میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں دے سکتا ہوں جس کے بعد کبھی تمہیں کیمیا بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تمہیں اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ کبھی تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے. وہ خوش ہو کر کہتا ہے جی بتائیے اور ضرور بتائیے. شیخ حسن نقودکی کہتے ہیں ہر نماز کے بعد دل کی گہرائی کے ساتھ، یہ ہر وظیفے کی شرط ہوتی ہے، یقین کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، سمجھ کر، اس پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو. ہر نماز کے بعد یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا آخری ٹکڑا اور آیت نمبر 4، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بند رستوں میں پھنساتا نہیں ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے، پھر اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، پھر اسے در در جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ بندہ ایک دروازے پر آ جائے، بندہ ایک کی غلامی کر لے، پھر اسے در در کی غلامی کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہم ہے کیا؟ آپ نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا یہ تقوی ہے کیا. جو تقوی 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 ہو گیا، امیر المومنین کی پہلی وصیت، بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا قرآن کی بہت آیت ہے. پروردگار نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا کس لیے؟ ساتھ دیں گے میرا، عبادت کے لیے. اور عبادت کو کیوں رکھا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، عبادت کو کیوں رکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو اللہ کی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ عبادت کے لیے ہم سب کو خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، پھر کہہ رہا ہے عبادت کرو کیوں؟ لعلکم تتقون، جنوں اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے اور عبادت کو رکھا تاکہ مقام تقویٰ تک پہنچ جائیں۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ امیر المومنین بستر شہادت پر ہے، پہلی وصیت، پہلا جملہ جو کہہ رہے ہیں، اسی کما، اے حسن و حسین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کس کی؟ اسی کما بتقو اللہ و نظم امرکم، پہلی وصیت امیر المومنین کی۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ قرآن سے ہی کہنے کو بہت کچھ ہے۔ نماز کو کیوں رکھا؟ تقویٰ کے لیے۔ روزے کو کیوں رکھا؟ آپ رمضان میں آیت سنتے ہیں قطب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کیوں رکھا؟ تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ، یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یعنی وہ طاقت کہ جو انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ سادہ ترجمہ، امام سے پوچھا گیا مولا تقویٰ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں وہاں پر جہاں پہ خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ حاضر رہو، اور جہاں تمہیں خدا نہیں دیکھنا چاہتا وہاں سے غائب رہو، یہ تقویٰ ہے۔ امیر المومنین، امام المتقین، یاسوب الدین اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، سنو، تمہارا نفس نا، تمہارا نفس کیا ہے؟ تمہارا نفس ایک وحشی جانور ہے، اگر اس کو لگام نہیں دی نا وہ اپنے سوار کو ہی گرا دے گا، وہ اپنے سوار کو ہی گرا دے گا۔ دیکھو اس کو لگام دو، اور اس کو لگام کیسے دینی ہے؟ یہی لگام تقویٰ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ نفس حاضر نہ ہو، ہر مقام پہ یہ نفس حاضر نہ ہو، ہر کام یہ نفس نہ کرے۔ تقویٰ کی مثال ایسی ہی ہے نفس کے اندر جیسے گاڑی کے اندر بریک کی مثال ہوتی ہے، اگر بریک نہ ہو تو کیا ہو؟ گاڑی اپنے ہی سوار کو لے ڈوبے گی۔ اسی طریقے سے اگر تقویٰ نہ ہو تو یہی نفس مجھے تباہ کر دے گا، مجھے کسی اور باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے شیطان کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ میرا اندر کا نفس ہی مجھے تباہ کر دے گا، یہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے اگر تقویٰ نہ ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ وہ طاقت پیدا کرنا جو مجھے گناہوں کے کام سے روکے۔ دروازے بند ہیں حضرت یوسف کے آگے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ کون سی طاقت ہے جو حضرت یوسف کو گناہوں سے روک رہی ہے؟ ماں ابر نفسی، حضرت یوسف کہتے ہیں میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا مگر یہ کہ اللہ کا رحم و کرم شامل حال ہو۔ یہ تقویٰ بھی اللہ سے، بس تقویٰ کے معنی بھی سمجھ گئے، تقویٰ کی فضیلت بھی سمجھ گئے۔ آخری جو پروردگار عالم سورہ کے اندر معیار فضیلت بتا رہا ہے وہ یہی تقویٰ ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے معیار فضیلت تقویٰ ہے تو اللہ نے تقویٰ کے لیے ہمیں کوئی رول ماڈل بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ کوئی اسوہ حسنہ بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ کوئی نمونہ عمل، کوئی رول ماڈل، کوئی اسوہ، کوئی نمونہ بھی بتایا ہے یا نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے چل کر، اس کے جیسا بن کر تم تقویٰ تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو بی بی سیدہ کی زیارت نامہ پڑھیں، اور بی بی سیدہ کی زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں السلام علیکی ایتہا التقیۃ النقیہ، سلام ہو بی بی آپ پر کہ آپ تقیہ بھی ہیں اور نقیہ بھی ہیں، آپ تقویٰ کی بھی اعلیٰ منزل پر ہیں، آپ نقاوت کی بھی اعلیٰ منزل پر ہیں۔ آپ کو اللہ نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر تقویٰ تک پہنچ سکے۔ یہ فاطمہ زہرہ کا مقام ہے، اور کیوں نہ ہو، جو امام المتقین کی زوجہ ہو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ درود پڑے محمد اور آل محمد کی زوجات مقدسہ۔ پانی نہیں پلائیں گے، معذرت۔ یہ ہے جناب سیدہ کا مقام۔ اور بی بی خطبہ فدق میں کیا فرماتی ہیں؟ بی بی خطبہ فدق میں آیت پڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں تینوں دن مسلسل آپ کے سامنے بی بی کی زیارت کے بھی ٹکڑے پڑے خدا کی توفیق سے، اور خطبہ فدق کے بھی ٹکڑے پڑے۔ خطبہ فدق میں بی بی آیت پڑھ رہی ہے، توجہات ہیں یا نہیں آپ کی؟ بی بی آیت پڑھ رہی ہے، بی بی خطبہ فدق میں اللہ کے کلام سے سورہ آل عمران کی ہی 121 آیت پڑھ رہی ہے۔ اور بی بی کیا آیت پڑھ رہی ہے؟ اتقوا اللہ حق کا تقاتے، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے قرآن کی آیت سے صرف یہ ظاہری تقوی کافی نہیں بلکہ وہ تقوی جو تقوی پروردگار چاہتا ہے۔ تمہارے پاس تقوی کا نام تو ہے، دربار میں یہ آیت پڑھ رہی ہے، یعنی کیا؟ یعنی ان کو سکھا رہی ہے کہ تمہارے پاس تقوی نہیں ہے، تمہیں تقوی کی ضرورت ہے،
اور نام کا تقوی نہیں حق کا تکاتے، وہ تقوی جو تقوی رکھنے کا پروردگار حکم دیتا ہے۔ بی بی دربار میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہی ہے، دیکھو تم نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، آج میں کتاب خدا سے استدلال کر کے بتا رہی ہوں۔ جب وہ کل کو حسبنا کتاب اللہ کہہ رہے تھے، آج وہ پیغمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ عرض تو ملتا ہی نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا۔ تو در حقیقت بی بی نے بتایا، دیکھو نہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارا قرآن سے کوئی تعلق ہے، اگر قرآن چاہیے تو بھی اہل بیت کے در پر آؤ، اگر حدیث نبی چاہیے تو بھی اہل بیت کے در پر آنا پڑے گا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت نہ آ جائے تمہیں، بی بی حجت تمام کر رہی ہے قرآن کی آیت سے، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تم اسلام کی حالت میں ہو۔ بی بی سکھا رہی ہے، بی بی سمجھا رہی ہے، دیکھو عاقبت بخیری بہت مہم ہے۔ ایمان کی حالت میں انسان زندگی گزار لیتا ہے، لیکن موت تک اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ابھی موضوع نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو اہل بیت کے اس وقت ساتھ تھے جب دروازہ جل رہا تھا، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو علی کے ساتھ نہیں تھے، جب اس دنیا سے گئے تو علی کے ساتھ نہیں تھے، تب علی کے خلاف جنگ میں شامل تھے جمل میں۔ بہت بڑے بڑے جو جب دروازہ جل رہا تھا تو کہتے ہیں زبیر وہ واحد شخص تھا جو آیا تھا اور تلوار لے کر مولا کو دیکھ رہا تھا، مولا آپ حکم کریں ابھی ان کی گردنیں اڑا دیں، لیکن جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو مولا کے ساتھ نہیں ہے، مولا ان کی میت پہ آنسو بہا رہے ہیں، مولا ان کی قبر پہ آ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے۔ ایک دفعہ وہ دیکھ رہے ہیں امام علی کو، وہ اللہ کے رسول کے صحابی، وہ دیکھ رہے ہیں امام علی کو اور خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں علی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، کہا بہت دوست رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا مجھ سے بھی زیادہ دوست رکھتے ہو، اس نے کہا ہاں آپ سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ لیکن انجام کیا ہوا، اینڈ کیا ہوا، اختتام کیا ہوا، یہ عاقبت بخیری، یہ کتنا اہم امر ہے۔ ہم کیا اس سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، وہ صحابی رسول، وہ صحابی امیر المومنین، لیکن انجام کیا ہوا، قیامت میں کہاں پر ہوں گے، امیر المومنین کے خلاف تلوار اٹھانا یعنی گناہ نے کبیرہ، یعنی اسلام کے دائرے سے خارج۔ لیکن کس کی وجہ سے ہوا یہ، امیر المومنین نے بیان کیا، کس کی وجہ سے ہوا یہ، ساتھ دے میرا، کس کی وجہ سے ہوا یہ، امیر المومنین نے کہا تو ہمارا دوست تھا، اے زبیر ہمارا دوست تھا تو کل تک، جب تک تیرا بیٹا نہیں ہوا تھا، تیرے بیٹے نے تجھے گمراہ کر دیا۔ دیکھیں اولاد ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور اولاد ہے جو انسان کو ناکامی کی طرف بھی لے جاتی ہے، امیر المومنین بتا رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ بی بی کی عصمت ہے کہ جس کا ذکر کرنے ہم اور آپ جمع ہوئے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ وہ بی بی جسے تقیہ اور نقیہ کہا گیا، جسے رضیہ اور مرضیہ کہا گیا، یعنی وہ بی بی جو اللہ سے راضی ہے، بی بی کے زیارت نامے میں، اور اللہ اس بی بی سے راضی ہے، یعنی اللہ نے اپنی رضائیں اس بی بی کے حوالے کر دی ہیں، وہ بی بی۔ اور آج ایام فاطمیہ کے ذریعے سے ہدایت کا دروازہ کھل گیا ہے، یہ انقلاب اسلامی کی برکتیں، یہ اربعین اور ایام فاطمیہ، یہ جو دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے، جو ہمارے یہاں پہ نہیں تھا، یہ بی بی زہرا کا کرم ہے، یہ انقلاب اسلامی کی برکتیں ہیں کہ جو ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم ہدایت کا دروازے میں شامل ہو جائیں اور حضرت زہرا کے مکتب کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ اور یہ تمام علماء متفقون علیہ کہتے ہیں، یہ اربعین کا دوبارہ زندہ ہونا اور یہ ایام فاطمیہ کا دوبارہ زندہ ہونا، یہ ایام فاطمیہ جو اس انداز میں منائے جا رہے ہیں اور یہ اربعین جو ایک عالمی تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے، یہ امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ ہے، یہ کسی کے آنے کی خوشبو ہے، یہ کسی کے قدموں کی آہٹ ہے جو آ رہی ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ حضرت زہرا کی عنایت ہے۔ اور آج کیوں حضرت زہرا کی عصمت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں توجہات کا طالب ہوں، آج کیوں حضرت زہرا کی عصمت پر اشکالات ہو رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہدایت کے دروازے کو بند کر دیں۔ لیکن خدا کی قسم دنیا میں بھی یہ رسوا ہوں گے اور قیامت میں بھی یہ رسوا ہوں گے، اور ہمارے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنے ہی ہاتھوں رسوا ہوں گے۔ جس نے زہرا کی عصمت کے خلاف آواز اٹھائی وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں رسوا ہو گیا، اور جس نے یزید کی حمایت میں آواز اٹھائی وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں ہی رسوا ہو گیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تم بھی مکر کرو، اللہ بھی اپنی تدبیر کرے گا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
نعرہ حیدری، نعرہ سلوی،
کس طریقے سے علماء نے اس ایام فاطمیہ کو زندہ کیا؟ ہر سال رہبر معظم آیت اللہ خامنائی اپنے گھر میں مجلس کرتے، پانچ دن مجلس کرتے ہیں، اور یہ مجلس ایران میں 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے۔ خدا نے شرف دیا ہم اس مجلس میں شرکت کرتے تھے، وہ 3 گھنٹے مسلسل ایک پہلو پر بیٹھے رہتے تھے، وہ اول تلاوت قرآن سے لے کر آخر نیاز خانے تک وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، بی بی کے دسترخوان پر بیٹھے رہتے تھے۔ اور جب آگا سے کہا کسی نے کہ اتنی مصروفیات، ساری دنیا کی مصروفیات آپ کے ہاتھ میں، اس کے باوجود آپ یہ ایام فاطمہ میں کچھ دیر کے لیے آ جایا کریں، مجلس میں شرکت کر لیا کیجئے۔ رہبر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے سارے سال کا رسک ان 5 دنوں سے آ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں پھر خدا کیا مقام دیتا ہے، پھر خدا کیا عزت دیتا ہے۔ یہ قاسم سلیمانی ہر سال کبھی شام میں ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے حرم کے دفاع میں قاسم سلیمانی کا بہت بڑا کردار ہے، شہید کی برسی آ رہی ہے، بی بی زینب کی طرح آج ہم 8 شوال منا رہے ہوتے۔ اگر یہ قاسم سلیمانی اور یہ شہداء مدافع حرم نہ ہوتے تو ہم 8 شوال کو ایک مجلس کرتے ہیں، جیسے ویسے حضرت زینب کے لیے بھی ایک مجلس کر لیا کرتے، وہ حرم باقی نہ رہتا، کہاں تک پہنچ چکے تھے، وہ دمشق میں آ گئے تھے، بی بی زینب کا حرم ایک دفعہ تباہ ہو چکا تھا۔ لیکن خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے اس کی دلوں سے عزت کون مٹا سکتا ہے؟ یہ قاسم سلیمانی کبھی یمن میں پائے جاتے تھے، کبھی بحرین میں پائے جاتے تھے، کبھی لبنان میں پائے جاتے تھے، لیکن ایام فاطمیہ میں ہر سال اپنے شہر واپس کرمان پلٹتے تھے اور بی بی زہرا کا فرش عزا بچھاتے تھے ہر سال۔ اور جس سال وہ ایام فاطمیہ سے پہلے شہید ہوئے، آپ نے دیکھا پھر کس طریقے سے ان کے عزا خانے کی رونق بڑھ گئی اور کس طریقے سے ان کے عزا خانے میں ان کی یاد منائی گئی۔ حضرت زہرا کے ساتھ جس کا ذکر کیا جائے وہ ناصر حضرت زہرا۔ دیکھیں اپنا وظیفہ ادا کرنا ہے، ایام فاطمیہ کی مجلس سے پیغام لے کر جائیں۔ اب تمہارا مسئلہ کیا، مجلس میں آتے ہیں بہت کچھ اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، ذاکر سے، خطیب سے، مولانا سے، عالم سے، کوئی بھی ہو، لیکن لے کر کیا جاتے ہیں؟ کچھ باتیں یاد رکھ لیا کیجئے، کچھ باتیں سوچ لیا کیجئے، یہ مجھے یاد رکھنی ہے، اس کو مجھے زندگی میں لے کر آنا ہے۔ ہمارا کام وظیفے کو ادا کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس پیغام کو لے کر اٹھئے۔ ہمیں اپنا وظیفہ، اگر ہم وظیفہ دیکھ لیں نا، ہم وظیفہ نہیں دیکھتے، ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اپنے وظیفے کو صحیح پہچاننا ہے ہمیں۔ جب امام خمینی پیرس سے 14 سال وطن سے باہر رہے اور جب واپس آ رہے ہیں تو جہاز میں ایک انٹرویو لینے والے نے آ کے انٹرویو لیا، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پورا ایران آپ کے لیے باہر آ چکا ہے، شاہ فرار کر چکا ہے، شاہ موجود نہیں ہے، وہ سالہ سال رہنے والا شاہی نظام تباہ ہو چکا ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ انٹرویو آج بھی موجود ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے۔ امام خمینی نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے خدا کے لیے کام کیا تھا، میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا۔ آپ واپس جا کے کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے اپنا وظیفہ ادا کیا ہے، میرا وظیفہ ہے واپس جانا، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نتیجے کو دیکھتے ہیں، ہم کامیابی کو دیکھتے ہیں، ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو وہ کبوتر آ کر جو پانی کے قطرے ڈال رہا تھا اس کا معیار کچھ اور تھا۔ جب اس سے پوچھا تمہارے قطروں سے کیا ہوگا، اس نے کہا قیامت کے دن میں اللہ کو کہہ سکوں گا میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ اصحاب امام حسین کی کیا سوچ تھی، اصحاب امام حسین کا کیا نظریہ تھا، اصحاب امام حسین کیا سوچ رہے تھے؟ اصحاب امام حسین کو پتا تھا شہید ہو جائیں گے، اصحاب امام حسین کو پتا تھا یہ جو ہمارے ساتھ مستورات ہیں انہیں اسیر کر لیا جائے گا، ان کی بے حرمتی کی جائے گی، انہیں بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ لیکن اصحاب امام حسین دیکھ رہے تھے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سید الشہداء کے ساتھ رہے، ہمارا قدم وہاں پر ہو جہاں پہ سید الشہداء کا قدم ہو، وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ایک دفعہ نہیں اگر 70 دفعہ بھی ہمیں موت آ جائے تو ہم فرزند زہرا پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ چلے جاؤ، چراغ بجھ گئے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اگر خطرہ ہے، خوف ہے کہ کل تمہیں ملامت کی جائے گی تو جاؤ ایک ایک مستورات کو لے جاؤ، کہنا ہم مستورات کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا ہم نکل جائیں، ہم چلے جائیں، لیکن قیامت کے دن حضرت زہرا کو کیا جواب دیں؟ آج ہم نے اپنے حصے کا کیا کام کیا ایام فاطمیہ کو زندہ کرنے کے لیے؟ آج ہم نے اپنے حصے کا کیا کام کیا امام زمانہ کے ظہور، توجہات کا طالب ہوں، ہم نے اپنے حصے کا کیا کام کیا امام زمانہ کے ظہور کے لیے؟ ہم نے اپنے حصے کا کیا کام کیا ایام فاطمیہ کو زندہ کرنے کے لیے؟ ہم نے اپنے حصے کا کیا کام کیا تشیع کی خدمت کے لیے؟ ہم نے کیا علمی خدمت کی تشیع کی؟ ہم نے کیا ثقافتی خدمت کی تشیع کی؟ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو تقوی انسان کو اس منزل تک لے کر جائے گا جہاں انسان اجتماعی امور سے غافل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تقوی انسان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا، یہ تقوی انسان کو ابھارے گا، اکسائے گا کہ تمہارا زمانے کا امام غیبت میں ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر مصیبتیں پڑ رہی ہیں، وہ انتقام کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ یہ تقوی ہے جو انسان کو ابھارے گا، اکسائے گا. ابو ذر غفاری کیا ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے. ابو ذر غفاری نے کیا کیا؟ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے وہ، جب دیکھا کہ علی کے پاس حق نہیں پہنچا، صاحب حق کے پاس حق نہیں پہنچا، اب ابو ذر بیٹھ نہیں سکتے گھر میں، اب مسلسل اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اور کس طریقے سے سختیاں آئیں دین کی راہ میں، علی کی ولایت کی راہ میں کس طریقے سے سختیاں آئیں ابو ذر پر، کیا کیا مصیبتیں آئیں ابو ذر پر. پہلے مدینہ سے شام کی طرف جلا وطن کیا گیا، شام سے دوبارہ سے مدینہ کی طرف جلا وطن کیا گیا. پہلے مدینہ میں اعتراضات کیے، تم لوگ مال جمع کر رہے ہو، تم لوگوں نے رسول خدا کی خلافت پہ اپنی مرضی چلانا شروع کر دی ہے، شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا. شام میں گئے تو اور اعتراضات بڑھ گئے، دیکھا یہاں پہ تو اور برے حالات ہیں مدینے سے، شام سے پھر جلا وطن کر دیا گیا مدینے، علی کی ولایت کی خاطر پھر مدینے میں اعتراض کیے گئے. پھر مدینے میں جب اعتراض کیا گیا تو وہ فقیر انسان ربضہ کی وادی میں تنہا اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گیا، لیکن علی کی ولایت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا. امام علی ایک دن رو رہے ہیں، سننے کے قابل واقعہ ہے، امام علی رو رہے ہیں، کسی کو یاد کر کے علی رو رہے ہیں. وہ جس پر دنیا قربان ہو جائے، وہ جس پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، وہ جس پر دنیا کی جانیں قربان ہو جائے، وہ علی کسی شخص کو یاد کر کے رو رہے ہیں. سوچے اس کا مقام کیا ہوگا. یہ اصحاب امام حسین ہیں نا، یہ اصحاب امام علی ہیں جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے، جن شہداء کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. آج بھی امام زمانہ ہے جو کچھ اپنے صحابیوں کو دیکھ کر فخر کرتے ہوں گے کہ میرے ایسے صحابی ہے، کچھ شہداء کو دیکھ کر زمانے کا امام فخر کرتا ہوگا. کیا سلسلہ ان کا کرم تو آج بھی جاری ہے نا، وہ کریم ذات ہے نا، عادتکم الاحسان، ان کا احسان جب آج بھی جاری ہے تو آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تلاش ضروری ہے، جن کی پہچان ضروری ہے، پھر پہچان کے بعد جن کی پیروی ضروری ہے، جن کی نصرت ضروری ہے. ابو ذر غفاری کے لیے امیر المومنین رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، وائے ابو ذر، وائے ابو ذر. جب پوچھا گیا مولا کیا یاد کر کے رو رہے ہیں، مولا نے کہا ایک منظر یاد کر کے رو رہا ہوں، جب ابو ذر کے دروازے پر حاکم کے کچھ کارندے آئے اور خلیفہ کے کارندوں نے ابو ذر سے بیعت کا مطالبہ کیا، ابو ذر نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کچھ اشرفی کی تھیلیاں نکالی اور ابو ذر کو دینا چاہی. ابو ذر نے کہا خبردار، تم یہ میری توہین کر رہے ہو، اور تم میری ایک توہین نہیں بلکہ میری دو توہین کر رہے ہو. جس نے ابھی تک توجہ نہیں کی اس کی توجہ کا طالب ہو. ایک تو توہین تم میری یہ کر رہے ہو کہ تم یہ اشرفیوں کے بدلے علی کا سودا کر رہے ہو، اور ان اس مال دنیا کے ذریعے سے علی کا سودا کر رہے ہو، ان چند اشرفیوں کے ذریعے سے علی کا سودا کر رہے ہو. خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی تمام دولت، زمین اور آسمان کے تمام خزانے لا کر ابو ذر کے پاؤں میں ڈال دو، ابو ذر علی کے ایک بال کا بھی سودا نہیں کرے گا، علی کا ایک بال بھی ابو ذر نہیں بیچے گا، علی کا ایک بال بھی ابو ذر نہیں بیچے گا، خدا کی قسم. امیر المومنین گریا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر نے دروازہ بند کر دیا، اور امیر المومنین جو گریا کر رہے تھے نا اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ امیر المومنین کہتے ہیں خدا کی قسم اشرفیوں کی تھیلیاں ابو ذر نے قبول نہیں کی جبکہ ابو ذر کے بچے 3 دن سے فاقوں میں تھے، ابو ذر کے گھر میں کھانے کو روٹیاں، سوکھی روٹی تک نہیں تھی، پانی پر گزارا کر رہے تھے، لیکن میری خاطر اس نے اس مال دنیا کو قبول نہیں کیا. اور ابو ذر کو بعض اوقات اسلامی دھوکے بھی دیے گئے، ہمیں بعض اوقات اسلامی دھوکے دیے جاتے ہیں. اسلامی دھوکہ کیا دیا گیا؟ حاکم نے کہا ایک غلام کو کہ جاؤ اور ابو ذر کی خدمت میں یہ مال پہنچا دو، اگر ابو ذر کی خدمت میں یہ مال پہنچ گیا تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گے. اب آپ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ غلام کو آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، اسلام غلام بنانے کے لیے نہیں آیا. کہا اس ذریعے سے اس نے جا کے مال پیش کیا، جب اس غلام نے مال پیش کیا نا تو ابو ذر نے مال قبول نہیں کیا. وہ غلام کہتا ہے دیکھیں اگر آپ نے یہ مال قبول کر لیا نا تو میں آزاد ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کتنی حدیثیں کی ہے، کتنی حدیثیں کہی ہیں، اسلامی دھوکہ دیا، میں آزاد ہو جاؤں گا آپ کو ثواب ملے گا. ابو ذر نے ایک تاریخی جواب دیا، ابو ذر نے کہا دیکھ تو آزاد ہو جائے گا لیکن قیامت تک کے لیے میں اس کا غلام بن جاؤں گا، قیامت تک کے لیے میں اس کا غلام بن جاؤں گا. اجر کیا ملا؟
ہر واقعے میں ہر مرحلے پر یہ سوچا کریں کہ اجر کیا ملا. شیخ عباس قمی کی جب میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی اور داستانیں پیش کی تو اجر کیا ملا کہ جہاں جہاں پر قرآن موجود ہے وہاں وہاں پر مفاتیح الجنان موجود ہے. جب میں نے علامہ امینی کی بات کی تو اجر کیا ملا, ساتھ نے میرا جو کل کی مجلس میں تھے, اجر کیا ملا؟ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب کیا. آج ابو ذر غفاری کو اجر کیا ملا؟ جب تبعید کیا جا رہا تھا تو خلیفہ نے کہا کہ خبردار, کوئی بھی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں جا سکتا, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اس وقت علی تنہا نہیں چلے بلکہ علی کے ساتھ حسن و حسین بھی چلے, مالک و عمار بھی چلے, اور پورا قافلہ گیا ابو ذر کو خدا حافظ کہنے کے لیے. ابو ذر نے کہا خدا کی قسم اس سے بڑی میری کوئی دولت نہیں ہو سکتی, یہ دنیا میں اجر دے دیا آل محمد نے ابو ذر کو, اس سے بڑھ کر میری کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ حسن و حسین مجھے چاچا کہہ کر خدا حافظ کر رہے ہیں. جب شہید ہو گئے ربضہ کے ریگستان میں تنہا, تو اس وقت اللہ نے ایک قافلہ بھیجا جس قافلے کے اندر مالک اشتر ہیں, جس قافلے کے اندر علی کے صحابی ہیں, اور انہوں نے احترام کے ساتھ ابو ذر کو غسل دیا. یہ لبنان کی جو آپ تشیع دیکھ رہے ہیں نا, لبنان کی جو شیعت, یہ ابو ذر کی تبلیغات کا نتیجہ ہے. یہ ایک ابو ذر کی تبلیغات کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر شیعت کا بیج بو دیا اس علی کے چاہنے والے نے. یہ ہے ایک علی کا چاہنے والا کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے, یہ محروموں کا حق تھا جو ابو ذر نے ادا کیا, یہ مظلوموں کا حق تھا جو ابو ذر نے ادا کیا. امام زمانہ آ کر یہی کریں گے. امام زمانہ کی جو حکومت ہوگی, قرآن کی آیت ہے, وہ لوگ کہ جو مستضعفین ہو چکے ہیں, جو دبے ہوئے ہیں, جو پسے ہوئے ہیں, امام زمانہ ان کو آ کر خلافت دیں گے, ان کو آ کر اوپر لے کر آئیں گے امام زمانہ. یہ امام زمانہ کا کام ہے. آج ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آخری مجلس ہے اور آخری پیغام. اگر امام زمانہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو یہ پیغام یہاں سے لے کر اٹھیے, مظلوموں کو کبھی تنہا نہ چھوڑیے. یہ فرش عزا کا درس ہے, یہ فرش عزا کا درس ہے. آیت اللہ فاضل للکرانی کہتے ہیں کہ اگر واجبات کو انجام دے دیا نا, تو اس کے بعد خلق خدا کی خدمت کرو, 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 اور کچھ بھی نہ کرو کافی ہے تمہارے لیے. اگر تمہیں قیامت میں بھی کوئی کہنا تو کہنا فاضل اس کا ذمہ دار ہے. یہ کہتے تھے کہ میں ذمہ دار ہوں. یہ محروموں کا حق ہے, یہ مظلوموں کا حق ہے. آپس میں مومنوں کے رابطوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کیوں ہم امام زمانہ کی خاطر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, اپنے مومن بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ جن کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, جن کے رابطے ایک دوسرے سے منقطع ہوئے ہیں. آج کیوں ہم نے امیر المومنین امام المتقین یاسوب الدین اسد اللہ الغالب غالب علی غل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی, نہج البلاغہ میں کیا وصیت ہے امام حسن کو, جو ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا, اسی کو ماں بتقو اللہ و نظم امرکم. تیسری وصیت کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو, اپنے امور کو منظم کرو. تیسری وصیت کیا ہے میرے مولا کی؟ آپ رمضان کی مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں صرف تذکر کی خاطر, امام کہتے ہیں اپنے رشتوں کو فصلحوا ذات بینکم, اپنے آپس کے رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو. اگر حضرت زہرا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑیں, جو مومنوں کے درمیان. اور مومن کون ہے؟ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے, چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے, چاہے وہ کسی بھی انجمن سے تعلق رکھتا ہو, ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن ہے. فصلحوا بین اخویکم, فصلحوا ذات بینکم. امام علی قسم کھا کر کہتے ہیں ان جدکما یقول, حسن حسین سے کہتے ہیں خدا کی قسم تمہارے جد مسلسل فرمایا کرتے تھے, تمہارے جد رسول خدا مسلسل فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ آپس میں اصلاح کرنا, آپس میں رشتوں کو جوڑنا تمام نماز اور روزوں سے زیادہ افضل ہے, تمام روزوں تمام نمازوں سے زیادہ افضل ہے کہ ایک مومن کی ایک مومن سے صلح کرا دو, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دو. امام زمانہ کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں کیا لے کر جانا ہے فرش عزا سے؟ ہمیں کیا لے کر جانا ہے ایام فاطمیہ سے؟ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے, ہمیں اپنا وظیفہ ادا کرنا ہے. ہمارا کام نتیجہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اگر میں نے اور آپ نے, یہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا, تو خدا کی قسم امام زمانہ کے ظہور میں زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے عمل سے کیا ہوگا, اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے عمل سے کیا ہوگا. اگر ان سب کے اعمال کو ملایا جائے تو فرزند زہرا کا دل بھی خوش ہوگا, اور فرزند زہرا کے لیے وہ عظیم زمینہ ہموار ہوگا کہ جس کی آج ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر, یہی ایام فاطمیہ کا پیغام ہے. حضرت زہرا نے یہی کیا. حضرت زہرا جب گریہ فرما رہی ہیں اور امیر المومنین نے گریہ دیکھ کے کہا, اے زہرا کیوں گریہ فرما رہی ہو؟ میری بیوی نے عجیب جواب دیا. میری بیوی نے نہیں کہا میں منظر مسائل سے تھوڑا سا دور ہوں. میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی درد کی وجہ سے, اپنے بابا کی رحلت کی وجہ سے, اپنے فدق کی وجہ سے, اپنے عرض کی وجہ سے, اپنے باغ کی وجہ سے, یہ لوگ جو مجھے تانا دے رہے ہوں ان کی وجہ سے, لوگوں نے جو ہم سے بائیکاٹ کر دیا اس کی وجہ سے گریہ کر رہی ہوں. بی بی نے ایک جملہ کہا, اے علی میں اپنے بعد آپ کا سوچ کے گریہ کر رہی ہوں. یعنی ولایت کی خاطر گریہ کر رہی ہوں, میں امامت کی خاطر گریہ کر رہی ہوں. اطاعتنا نظاماً للملہ, امامتنا امانن للفرقہ. کل جو خطبہ فدقیہ کا جملہ پڑھا کہ ہماری امامت کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے آپس کے تفرقے ختم ہو سکے, تمہاری آپس کی جدائیاں ختم ہو سکے, تاکہ تم سب ایک محور تک پلٹ سکو. اور اسی لیے حضرت زہرا نے قربانی دی. یہی حضرت زہرا کا پیغام ہے کہ امت کو امیر المومنین کی طرف واپس پلٹایا جائے, امت کو ولایت کی طرف واپس پلٹایا جائے, جس محور اور جس مرکز سے امت ہٹ چکی ہے. عزیزان گرامی قدر, اور حضرت زہرا نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی. حضرت زہرا دروازوں پر گئی ہے. حضرت زہرا نے بہت سختیاں اٹھائی ہے. پہلی محافظہ ہے, صرف علی کی محافظت نہیں کی ہے, صرف ولایت کی محافظت نہیں کی ہے, بلکہ حضرت زہرا نے نبوت کی بھی محافظت کی ہے. احد میں آئی ہے بی بی, اپنے بابا کے زخموں کو صاف کیا ہے. جب رسول خدا تبلیغ پہ جاتے تھے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی جتنی تمام انبیاء پر مصیبتیں نہیں پڑی, اتنی اکیلے مجھ محمد مصطفیٰ پر پڑی. انبیاء کی مصیبتیں 900 سال خدمتیں کرنا, انبیاء کی مصیبتیں باپ بیٹے سے جدا ہو گیا, بیٹا باپ سے جدا ہو گیا, انبیاء کی مصیبتیں زندہ آڑی سے نبی کو کاٹ دیا گیا, انبیاء کی مصیبتیں انبیاء کے سر کو قلم کر دیا گیا, وہ تمام مصیبتیں پیغمبر اکرم پر تنہا نازل ہوئی ہیں, اور حضرت زہرا نے قدم قدم پر نبی کا ساتھ دیا ہے. قدم قدم پر نبی کا ساتھ دیا. جب آتے ہیں زخموں میں چور چور, جوتیاں خون سے بھر چکی ہیں, جوتیاں خون سے, اتنے پتھر پڑے نبی کو, اتنے پتھر پڑے. اس وقت جب حضرت زہرا کے پاس آتی ہے, حضرت زہرا اس طرح نگہداری کرتی ہے, اس طرح نبوت کو سنبھالتی ہے, اس طرح نبوت کی حفاظت کرتی ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ کو کہنا پڑتا ہے انت ام ابیہا, تو میری اس طرح حفاظت کر رہی ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کیا کرتی ہے, تو میری ماں ہے اے زہرا. صرف نبی کی حفاظت کی ہے نہیں, خدیجہ کبریٰ کی بھی حفاظت کی ہے فاطمہ زہرا نے. کس طریقے سے خدیجہ کبریٰ کی حفاظت کی ہے؟ جب نبی کے ازدواج میں چلی گئی نا بی بی خدیجہ, تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اس وقت جس وقت ایک عورت کو شدید ضرورت ہوتی ہے ساتھ کی, اس وقت حضرت خدیجہ کا, ام فاطمہ کا, ام الائمہ کا, حضرت صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا, بی بی کا تنہا کر دیا, بائیکاٹ کر دیا کہ کل تو نے ہماری بات نہیں مانی, آج ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے. وہ بی بی کے جسے اسلام سے پہلے طاہرہ کہا جاتا ہے, اسلام سے پہلے جس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے, وہ جناب خدیجہ ہے. کیا پاکیزہ کردار ہے اس بی بی کا, کہ جسے جہالت کے دور میں, اسلام سے قبل عرب کے اس دور میں طاہرہ کہا جا رہا ہو, پاکیزہ خاتون کہا جا رہا ہو. بی بی کو تنہا کر دیا, حضرت خدیجہ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اس وقت جب پیغمبر اکرم گھر میں آئے تو دیکھا گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے, لیکن جناب خدیجہ کسی سے محو کلام ہیں, کسی سے محو گفتگو ہیں. نبی نے پوچھا اے خدیجہ کس سے محو گفتگو تھی, اے خدیجہ کس سے بات کر رہی تھی؟ جناب خدیجہ کہتی ہے یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے نا, یہ مجھے تسلی دیتا ہے, یہ مجھے تشفی دیتا ہے, یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, میرے دل کو سکون ملتا ہے. پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ بیٹی ہے, اور اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ ہمیں ایک ایسی نسل کوثر عطا کرے گا, ایسی نسل کوثر عطا کرے گا کہ خدا کی قسم دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا, لیکن سادات کے نقش قدم نہیں مٹ سکیں گے. یوتی کا رب کا فترزا, ان قریب اللہ تجھے ایک ایسی نعمت عطا کرے گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا. اے حبیب, پھر اللہ نے کیا فرمایا, اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. وہ کوثر عطا کی کہ جس کی برکت یہ ہے, جس کی عظمت یہ ہے, جس کی رفعت یہ ہے, جس کی بلندی یہ ہے کہ خدا کی قسم قیامت تک پیغمبر کی نسل کو, قیامت تک پیغمبر کے نام کو, قیامت تک شریعت کے آثار کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے خدا زندہ رکھے گا. بی بی نے اپنی نسلیں لٹا دی اسلام کی حفاظت کی خاطر, بی بی نے اپنی اولاد قربان کر دی اسلام کی حفاظت کی خاطر. آج بی بی کا آخری ذکر ہو رہا ہے اس امام بارگاہ میں. امام زمانہ کو پرسا دینا ہے, زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرنی ہے حضرت زہرا کی. اے مولا, ہم حق تو ادا نہیں کر سکے آپ کی جدہ پر رونے کا, جس طرح آپ روتے ہیں اس طرح تو ہم نہیں رو سکے, لیکن اس مجلس سے ہم عہد کر کے اٹھ رہے ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے اس کو ہم ادا کریں گے. حضرت زہرا کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم آپس کے تعلقات کو دوبارہ جوڑیں گے. مومن کا احترام, خدا کی قسم جب مومن کی آپ بے احترامی کرتے ہیں نا, مومن کا دل نہیں دکھتا, فاطمہ زہرا کا دل دکھتا ہے. کہتے ہیں کعبے کی عظمت سے زیادہ ایک مومن کی عظمت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت فاطمہ زہرا سے ہے. آخری وقت میں جب دروازے اور دیوار کے بیچ میں بی بی ہے نا, بی بی نے دو جملے کہے ہیں. ایک جملہ تو جو آپ مصائب میں سنتے ہیں, یا فزت و خزینی, اے فضا مجھے سنبھالو. دوسرا جملہ جو بی بی نے کہا ہے نا, وہ آپ کے لیے کہا ہے کہ قیامت تک آنے والے میری اولاد کو, قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو, قیامت تک آنے والے میرے ماننے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا. آئے اپنے گریے کے ذریعے, آئے اپنے رونے کی آواز کے ذریعے سے بی بی کو سلام کا جواب دیجئے. بی بی, ہم سلام کا جواب دینے آئے ہیں. علیک السلام یا سیدتی و مولاتی یا فاطمہ الزہرا, ہمیں اس پاک ہستی نے یاد کیا اس مصیبت میں. اور ایک اور جملہ بھی کہا بی بی نے اس وقت, یا مہدی ادرکنی, اے میرے بارہویں بیٹے جلد آؤ اور میری ٹوٹی پسلیوں کا انتقام لو. کل دروازے کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کیے عزاداروں. ایک دن وہ آیا کہ حضرت زہرا کی طبیعت بہتر ہو گئی, حسن و حسین کو سکون ملا کہ آج ماں کی طبیعت بہت اچھی ہے, آج ماں کا احوال بہت اچھا ہے, ماں کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے. 18 سال کی عمر ہے, کون سوچ سکتا ہے کہ زہرا ساتھ چھوڑ دیں گی. ہماری ماں 18 سال کی عمر میں زخمی ہے, بی بی سے چلا نہیں جاتا, آسا کے سارے دیوار پکڑ پکڑ کے بی بی گھر میں کام کرتی. بیٹیوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب ماں کو اس عالم میں تڑپتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. بڑے بیٹے کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب دیکھتا ہوگا کہ ماں سانس بھی نہیں لے سکتی. ارے ماں روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے. دیکھا, ماں نے غسل کے لیے پانی منگوایا, ارباب منبر بیان کرتے ہیں, بچوں کو غسل دیا, بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, بچوں کے سر میں کنگھی کی, بچوں سے باتیں کی اور بچوں کو مسجد روانہ کیا. زہرا نے خود غسل کیا اور بستر پر آرام سے لیٹ گئی. اے اسما, جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں, اور جب تسبیح کی آواز رک جائے سمجھنا میں اپنے خالق سے مل گئی. اسما کا دل گھبرایا, لیکن اسما سنو, جب حسن و حسین آئے نا پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. بی بی, حسن و حسین کے کھانے کی اتنی فکر ہے, آئے دیکھے آپ کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا. ارے مدینے میں حسن ہے, زہر کے ٹکڑے اگل رہے ہیں. کربلا میں حسین ہے, اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہے ہیں. بچے جو مسجد سے پلٹے ہیں, درے فاطمہ پر آئے, اسما نے کہا, اے بچوں آؤ میں تمہیں کھانا دے دوں, پہلے کھانا تناول فرما لو. جب اسما کا یہ رویہ دیکھا نا, بچے گھبرا گئے. ارے ہم نے اما کے بغیر آج تک کب کھایا ہے جو آج آج تک کب کھایا ہے جو آج کھا لیں. ارے ہمیں اما کے پاس جانے تو نہیں معلوم, تاریخ نے لکھا ہے. جب بچوں نے ماں کو سوتے ہوئے دیکھا نا سکون سے, بچوں کو خوشی نصیب ہوئی کہ آج ماں سکون سے سو رہی ہے, ورنہ ماں کو سکون کی نیند کہاں آتی تھی. لیکن جب بچوں نے ماں کا دامن ہلایا انا للہ وانا الیہ راجعون, بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے. ارے تاریخ کے جملے ہیں, جب علی کو خبر دینا بابا وا اما, علی منہ کے بل زمین میں گرے. فاتح خیبر مولا منہ کے بل زمین میں گرا. کیوں گرے؟ کیوں علی پر یہ مصیبت آئی؟ عرب کے مردوں میں زوجہ کی موت پر ایسے نہیں رویا کرتے. علی نے کیوں اس طریقے سے گریا کیا؟ علی کیوں زمین پر گر پڑے؟ ارے علی نے کہا میرا ایک ہی ساتھی تھا, اس تنہائی میں میرا ایک ہی ناصر تھا, وہ بھی چل دیا, اب کون علی کا ساتھ دے گا؟ بی بی کی وصیت پہ عمل کرنا شروع کیا. لیکن آپ جانتے ہیں بی بی نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ کفنی فی اللیل وَدَفِّنِّي فِي اللَّيْلِ وَحَنِّتْنِي فِي اللَّيْلِ وَسَلِّي فِي اللَّيْلِ, مجھے رات میں دفنانا, مجھے رات میں کفن دینا. ایک تو وجہ وہی ہے جو آپ سنتے ہیں کہ کچھ افراد تھے, بی بی چاہتی تھی یہ جنازے میں شریک نہ ہونے پائے. ایک اور بھی وجہ ہے, وہ وجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ بی بی کے پہلو پر کچھ ایسے زخم تھے جو علی سے چھپا کے رکھے تھے. بی بی چاہتی تھی رات میں غسل ہو جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی علی کو تکلیف نہ ہو, علی کو خبر نہ ہو وہ زخم, علی کو وہ ٹوٹی پسلیوں کا احساس نہ ہو. ارے میرے مولا نے بچوں سے کہا, زہرا کی وصیت ہے, بچوں آہستہ آہستہ گریا کرنا, مدینے کے لوگوں کو خبر نہ ہونے پائے, مدینے کے لوگوں کو پتہ نہ چلنا پائے. بچے آہستہ آہستہ منہ میں آستینیں ڈال کر کرتے کی گریا کر رہے ہیں, کہیں کسی کو خبر نہ ہونے پائے. بچوں نے بہت ضبط کیا, بچوں نے بہت قابو کیا, علی نے غسل دینا شروع کیا. ارے غسل دیتے دیتے میرا علی مرتضی وہ مولا مشکل کشا, ارے چیخ مار کر رونے لگا. جب بچوں کو سنبھال رہا تھا اس علی سے رہا نہ گیا. جب بعد میں پوچھا گیا مولا یہ گریے کا سبب کیا تھا تو علی نے بتایا, ارے کچھ زخم ایسے تھے. اور اب فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا, بچوں سے کہا گیا آؤ بچوں ماں سے ودا کر لو. بچے آئے ماں سے ودا کرنے کے لیے, لیکن حسین دور کھڑے رہے. جب تک اماں نہ بلائے گی اماں کے پاس نہ جاؤں گا. تاریخ نے لکھا ہے ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے ارے بچوں کو ماں سے دور کرو. عرش الہی ہلنے لگا, یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زہرا سے پوچھئے گا آخری جملہ, زہرا سے پوچھئے گا کہ زہرا پر کیا مصیبتیں پڑی, کیونکہ زہرا نے مجھے تو نہیں بتایا. یا رسول اللہ زہرا آپ کو بھی نہیں بتائیں گی, زہرا سے پوچھئے گا تاکہ وہ آپ کو بتائے آپ کی امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا. یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کو واپس کی, لیکن جب آپ نے امانت دی تھی تو پسلیاں سلامت تھی, جب آپ نے امانت دی تھی تو چہرہ سلامت تھا, جب آپ نے امانت دی تھی تو بازو سالم تھے. علی ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس حقیر سے عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار اس گریے کو، اس پرسے کو، اس مجلس کو، بانیان مجلس کو، جن جس نے اس مجلس میں تعاون کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا اور آخرت میں حضرت زہرا کے ساتھ محشور فرما. ہم سب کو کربلا اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. آل سعود کو نیست و نابود فرما. حضرت زہرا کے روزے کی تعمیرات کے اسباب مہیا فرما. تمام علماء مراجعین اغیثستانی مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. اے خدا اس ملک کو نامن کرنے والوں کو نامن فرما. اے خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، جو جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں اپنا وظیفہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو فاطمیہ اور اربعین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا، شہداء ملت جعفریہ کے مقامات کو بلند فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سب سے بڑی دعا. اے خدا کسی دعا کو قبول کر نہ کر، ہماری اس دعا کو قبول کر لے. اے خدا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصر و مددگار و انتظار کرنے والوں، محبت کرنے والوں میں شامل فرما. امام زمانہ کی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما.